حج کا احرام باندھ لیجئے۔
اگر آپ نے ابھی تک حج کا احرام نہیں باندھا تو 8 ذوالحجہ کو بھی باندھ سکتے ہیں، مگر سہولت 7 کو رہے گی، کیونکہ معلم اپنے اپنے حاجیوں کو 7ویں کی عشاء کے بعد سے منیٰ شریف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد حرام میں غیر مکروہ وقت میں احرام کے 2 نفل ادا کر کے معنی پر نظر رکھتے ہوئے اس طرح حج کی نیت کیجئے۔
اللهم انی ارید الحج فیسره لی وتقبله منی وأعني عليه وبارك لي فيه، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى۔
اے اللہ عز و جل، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو میرے لیے اسے آسان کر اور مجھ سے قبول فرما اور اس میں میری مدد کر اور میرے لیے اس میں برکت دے۔ نیت کی میں نے حج کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ نیت کے بعد اسلامی بھائی بلند آواز سے اور اسلامی بہنیں دھیمی آواز میں 3-3 مرتبہ لبیک پڑھیں۔ اب ایک بار پھر آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئیں۔
ایک مفید مشورہ،
اگر آپ چاہیں تو ایک نفلی طواف میں حج کے اجتباء رمل اور سعی سے فارغ ہو لیجئے۔ اس طرح طواف زیارہ میں آپ کو رمل اور سعی کی ضرورت نہیں رہے گی، مگر یہ ذہن میں رہے کہ 7 اور 8 کو بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، نیز 10 کو طواف زیارہ میں بھی کافی ہجوم ہوتا ہے، البتہ 11 اور 12 کے طواف زیارہ میں رش میں کمی آ جاتی ہے اور سعی میں بھی قدر آسانی رہتی ہے۔
منیٰ کو روانگی،
آج 8ویں شب ہے، بعد نماز عشاء ہر طرف دھوم پڑی ہے، سب کو ایک ہی دھن ہے کہ منیٰ چلو۔ آپ بھی تیار ہو جائیے، اپنی ضروریات کی اشیاء مثلا تسبیح، مصلی، قبلہ نما، گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل، ضرورت کی دوائیں، معلم کا ایڈریس، اور یہ تو ہر وقت ساتھ ہی ہونا چاہیے تاکہ راستہ بھول جانے یا معاذ اللہ عز و جل حادثے یا بے ہوشی کی صورت میں کام آئے۔ اگر حجنے ساتھ ہیں تو سبز یا کسی بھی نمایاں رنگ کے کپڑے کا ٹکڑا ان کے سر کی پچھلی جانب برقع میں سی لیجئے تاکہ بھیڑ بھاڑ میں پہچان ہو سکے۔ راہ چلتے خصوصاً رش میں انہیں اپنے آگے رکھیے، اگر آپ آگے رہے اور یہ زیادہ پیچھے رہ گئیں تو بچھڑ سکتی ہیں۔ اخراجات برائے طعام و قربانی وغیرہ وغیرہ ساتھ لینا نہ بھولیے، چولہا نہ لیجئے کہ وہاں منع ہے، اگر ممکن ہو تو مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ کا سفر پیدل ہی طے کیجئے کہ جب تک مکہ شریف پلٹیں گے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی۔
واللہ الفضل العظیم۔
راستے بھر لبائک اور ذکر و درود کی خوب خوب کثرت کیجئے، جو ہی مینا شریف نظر آئے درود پاک پڑھ کر یہ دعا پڑھیے:
اللهم هذه منن فمن علي بما مننت به على اوليائك۔
اے اللہ عز و جل، یہ منا ہے، مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنے اولیاء پر فرمایا۔ اے لیجئے، اب آپ منا شریف کی حسین وادیوں میں داخل ہو گئے، مرحبا، کس قدر دل کشا منظر ہے، کیا زمین، کیا پہاڑ، ہر طرف خیموں کی بہار ہے۔ آپ بھی اپنے معلم کی طرف سے دیے ہوئے خیمے میں قیام فرمائیے، 8 کی ظہر سے لے کر کل نبی کی فجر تک 5 نمازیں آپ کو منیٰ شریف میں ادا کرنی ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔
منیٰ شریف میں پہلے دن جگہ کے لیے لڑائیاں۔
منیٰ شریف کی آج کی حاضری عظیم عبادت ہے اور لاکھوں لاکھ حجاج اس عبادت کے لیے جمع ہو گئے ہیں، اس لیے شیطان بھی ایک دم بفرا ہوا ہے اور بات بات پر حاجیوں کو غصہ دلا رہا ہے۔ اس کا یوں بھی اظہار ہو رہا ہے کہ خیموں میں جگہ کے لیے بعض حجاج الجھنے اور شور شرابے میں مشغول ہیں۔ آپ شیطان کے وار سے ہوشیار رہیے، اگر کوئی حاجی صاحب آپ کی جگہ پر واقعی قابض ہو گئے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر نرمی سے ان کو سمجھائیے، اگر وہ نہیں مانتے اور آپ کے پاس کوئی متبادل جگہ بھی نہیں تو تو جھگڑنے کے بجائے معلم کے آدمی کو طلب فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بہرحال آپ کو دل بڑا رکھنا، اور اللہ عز و جل کے مہمانوں کے ساتھ نرمی اور درگزر سے کام لینا ہے. آج کا دن بہت اہم ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ گپ شپ کر رہے ہوں، مگر آپ اپنی عبادت میں لگے رہیے. ہو سکے تو ان کو نیکی کی دعوت دیجئے کہ یہ بھی ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. آج آنے والی رات شب عرفہ ہے، ممکن ہو تو یہ رات ضرور عبادت میں گزاریے کہ سونے کے دن بہت پڑے ہیں، ایسے مواقع بار بار کہاں نصیب ہوتے ہیں.
دعائے شب عرفہ.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص عرفے کی رات میں یہ دعائیں ہزار مرتبہ پڑھے تو جو کچھ اللہ تعالی سے مانگے گا پائے گا. جبکہ گناہ یا قطع رحم یعنی رشتے داری کاٹنے کا سوال نہ کرے. دعا یہ ہے،
سبحان الذی فی السماء عرشه، سبحان الذی فی الارض موطئه، سبحان الذی فی البحر سبیله، سبحان الذی فی النار سلطانه، سبحان الذی فی الجنة رحمته، سبحان الذی فی القبر قضاؤه، سبحان الذی فی الهواء روحه، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی وضع الارض، سبحان الذی لا ملجأ ولا منجا منه الا الیہ.
پاک ہے وہ جس کا عرش بلندی میں ہے، پاک ہے وہ جس کی حکومت زمین میں ہے، پاک ہے وہ کہ جس کا راستہ دریا میں ہے، پاک ہے وہ کہ نار میں اس کی سلطنت ہے، پاک ہے وہ کہ جنت میں اس کی رحمت ہے، پاک ہے وہ کہ قبر میں اسی کا حکم ہے، پاک ہے وہ کہ ہوا میں جو روحیں ہیں اسی کی ملک ہیں، پاک ہے کہ وہ کہ جس نے آسمان کو بلند کیا، پاک ہے وہ کہ جس نے زمین کو پست کیا، پاک ہے وہ کہ اس کے عذاب سے پناہ و نجات کی کوئی جگہ نہیں مگر اسی کی طرف.
نمی رات منا میں گزارنا سنت موقعہ ہے.
راتوں رات معلموں کی بسیں سوئے عرفات شریف چل پڑتی ہیں، اور منا شریف میں نوی رات گزارنے کی سنت مؤکدہ لاکھوں حاجیوں کی فوت ہو جاتی ہے. بہار شریعت میں ہے، اگر رات کو منا میں رہا مگر صبح صادق ہونے سے پہلے یا نماز فجر سے پہلے یا آفتاب نکلنے سے پہلے عرفات کو چلا گیا تو برا کیا. معلومات کی کمی کے باعث بے شمار حجاج صبح صادق سے قبل ہی نماز فجر ادا کر لیتے ہیں. جلد بازی سے کام لینے کے بجائے حاجی صاحبان اپنے معلم سے مل کر منا شریف میں رات گزارنے کی ترکیب بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے طلوع آفتاب کے بعد بس کا بندوبست ہو جائے گا.
چلو عرفات چلتے ہیں، وہاں حاجی بنیں گے ہم. چلو عرفات چلتے ہیں، وہاں حاجی بنیں گے ہم. گناہ سے پاک ہوں گے لوٹ کے جس دم چلیں گے ہم.
عرفات شریف کو روانگی.
آج نو ذوالحجہ کو نماز فجر مستحب وقت میں ادا کر کے لبائک اور ذکر و دعا میں مشغول رہیے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مسجد خیف شریف کے سامنے واقع کوہ صبیر پر چمکے. اب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جانب عرفات شریف چلیے، اور راستے بھر لبائک اور ذکر و درود کی کثرت رکھیے. دل کو خیال غیر سے پاک کرنے کی کوشش کیجئے کہ آج وہ دن ہے کہ کچھ کا حج قبول کیا جائے گا اور کچھ کو انہی مقبولین کے طفیل بخشا جائے گا. محروم وہ جو آج محروم رہا، اگر وسوسے آئیں تو ان سے بھی لڑائی مت باندھیے کہ یوں بھی شیطان کی کامیابی ہے کہ اس نے آپ کو کسی اور کام پر لگا دیا، بس آپ کی ایک ہی دن ہو کہ مجھے اپنے رب عز و جل سے کام ہے، یوں کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شیطان ناکام و نامراد دفعہ ہوگا۔
محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔
راہ عرفات کی دعا۔
منا شریف سے نکل کر یہ دعا پڑھ لیجئے۔
اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط وقربها من رضوانك وأبعدها من سخطك۔ اللهم إليك توجهت وعليك توكلت ووجهك أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني وبارك لي في سفري واقض بعرفات حاجتي انك على كل شيء قدير۔
اے اللہ عز و جل، میری اس صبح کو تمام صبحوں سے اچھی بنا دے اور اسے اپنی خوشنودی سے قریب کر اور اپنی ناخوشی سے دور کر۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری طرف متوجہ ہوا اور تجھ پر میں نے توکل کیا اور تیرے وجہ کریم کا ارادہ کیا، تو میرے گناہ بخش اور میرے حج کو مبرور کر اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے محروم نہ کر اور میرے سفر میں میرے لیے برکت عطا فرما اور عرفات میں میری حاجت پوری کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
عرفات شریف میں داخلہ۔
اے لیجئے، اب آپ عرفات شریف کے قریب آ پہنچے، تڑپ جائیے اور آنسوؤں کو بہنے دیجئے کہ عنقریب آپ اس مقدس میدان میں داخل ہوں گے کہ جہاں آنے والا محروم لوٹتا ہی نہیں۔ جب نظر جبل رحمت کو چومے، لبیک دعا میں اور زیادہ کوشش کیجئے کہ اب جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ دل سنبھالے، نگاہ نیچی کیے، لبیک کی پیہم تکرار کرتے ہوئے روتے روتے میدان عرفات پاک میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آج لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس احرام میں ملبوس جمع ہیں، ہر طرف لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ یقین جانیے، بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام اور اللہ عز و جل کے دو نبی حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام بھی بروز عرفہ میدان عرفات مبارک میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اب آپ بخوبی آج کے دن کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الخالق سے مروی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہے، یعنی وہ صرف وقوف عرفات سے ہی مٹتے ہیں۔
یوم عرفہ کے دو عظیم الشان فضائل۔
نمبر ایک، عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحات یعنی فخر فرماتا ہے۔ نمبر دو، عرفے سے زیادہ کسی دن میں شیطان کو زیادہ صغیر و ذلیل و حقیر اور غیظ یعنی سخت غصے میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ عز و جل کا بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرمانا شیطان دیکھتا ہے۔
کسی نے جب عورتوں کو دیکھا،
ایک شخص نے عرفہ کے دن عورتوں کی طرف نظر کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج وہ دن ہے کہ جو شخص کان اور آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔
یا الہی حج کرو تیری رضا کے واسطے، یا الہی حج کرو تیری رضا کے واسطے، کر قبول اس کو محمد مصطفیٰ کے واسطے، کر قبول اس کو محمد مصطفیٰ کے واسطے۔
آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
عرفات میں کنکروں کو گواہ کرنے کی ایمان افروز حکایت۔
حضرت سیدنا ابراہیم واسطی علیہ رحمت اللہ القوی نے ایک بار حج کے موقع پر میدان عرفات میں 7 کنکر ہاتھ میں اٹھائے اور ان سے فرمایا، اے کنکرو، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں کہتا ہوں
لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔
ترجمہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں۔ پھر جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ محشر برپا ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے، ان سے بھی حساب لیا جاتا ہے اور حکم دوزخ سنایا جاتا ہے۔ اب فرشتے سوئے جہنم لیے جا رہے ہیں، جب جہنم کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان 7 کنکروں میں سے ایک کنکر دروازے پر آ کر روک بن جاتا ہے، پھر دوسرے دروازے پر پہنچے تو دوسرا کنکر اسی طرح دروازے کے آگے آ گیا، یوں ہی جہنم کے 7 دروازوں پر ہوا۔ پھر ملائکہ عرش معلیٰ کے پاس لے کر حاضر ہوئے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تو نے کنکروں کو اپنے ایمان پر گواہ رکھا تو ان بے جان پتھروں نے تیرا حق ضائع نہ کیا، تو میں تیری گواہی کا حق کیسے ضائع کر سکتا ہوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمان جاری کیا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ جب جنت کی طرف لے جایا گیا تو جنت کا دروازہ بند پایا، کلمہ پاک کی گواہی آئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جنت میں داخل ہو گئے۔
خوش نصیب حاجیوں اور حجنوں،
آپ بھی میدان عرفات میں 7 کنکر اٹھا کر مذکورہ کلمہ یا کلمہ شہادت پڑھ کر ان کو گواہ بنا کر واپس وہیں رکھ دیجئے۔ نیز دنیا میں جہاں بھی ہوں، موقع ملنے پر درختوں، پہاڑوں، دریاؤں، نہروں اور بارش کے قطروں وغیرہ وغیرہ کو کلمہ شریف سنا کر اپنے ایمان کا گواہ بناتے رہیے۔
باران رحمت کے 9 حروف کی نسبت سے وقوف عرفات شریف کے 9 مدنی پھول۔
نمبر 1، جب دوپہر قریب آئے تو نہاؤ کہ سنت مؤکدہ ہے، اور نہ ہو سکے تو صرف وضو۔ نمبر 2، آج یعنی 9 ذوالحجہ کو دوپہر ڈھلنے یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات پاک میں داخل ہوا وہ حاجی ہو گیا۔ آج یہاں کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ نمبر 3، عرفات شریف میں وقت ظہر میں ظہر و عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے، مگر اس کی بعض شرائط ہیں۔
حاشیہ، آپ اپنے اپنے خیموں میں ہی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں با جماعت ادا کیجیے۔
نمبر 4، حاجی کو آج بے روزہ ہونا اور ہر وقت با وضو رہنا سنت ہے۔ نمبر 5، جبال رحمت کے قریب جہاں سیاہ پتھر کا فرش ہے وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ نمبر 6، بعض لوگ جبال رحمت کے اوپر چڑھ جاتے اور وہاں سے کھڑے کھڑے رومال ہلاتے رہتے ہیں، آپ ایسا نہ کیجیے اور ان کی طرف بھی دل میں برا خیال نہ لائیے۔ آج کا دن اوروں کے عیب دیکھنے کا نہیں، اپنے عیبوں پر شرم ساری اور گریہ و زاری کا ہے۔ نمبر 7، وقوف کے لیے کھڑا رہنا افضل ہے، شرط یا واجب نہیں، بیٹھا رہا جب بھی وقوف ہو گیا، وقوف میں نیت اور روبا قبلہ ہونا افضل ہے. نمبر 8، نمازوں کے بعد فوراً وقوف کرنا سنت ہے. نمبر 9، موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ میں ہر طرح کے سائے حتیٰ کہ چھتری لگانے سے بچیے. ہاں جو مجبور ہے وہ معذور ہے. چھتری لگائیں تو مرد یہ احتیاط فرمائیں کہ سر سے مس یعنی ٹچ نہ ہو، ورنہ کفارے کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں.
امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خاص نصیحت:
بدنگاہی ہمیشہ حرام ہے، نہ کہ احرام میں، نہ کہ موقف یا مسجد الحرام میں، نہ کہ کعبے کے سامنے، نہ کہ طواف بیت اللہ میں. یہ تمہارے امتحان کا موقع ہے. عورتوں کو حکم دیا گیا کہ یہاں منہ نہ چھپاؤ، اور تمہیں حکم دیا گیا کہ ان کی طرف نگاہ نہ کرو. یقین جانو کہ یہ بڑے عزت والے بادشاہ کی باندیاں ہیں، اور اس وقت تم اور وہ سب خاص دربار میں حاضر ہو. بلا تشبیہ شیر کا بچہ اس کی بغل میں ہو، اس وقت کون اس کی طرف نگاہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اللہ عز و جل واحد قہار کی کنیزیں کہ اس کے دربار خاص میں حاضر ہیں، ان پر بدنگاہی کس قدر سخت ہوگی.
وللہ المثل الاعلى.
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کی شان سب سے بلند. ہاں ہاں، ہوشیار، ایمان بچائے ہوئے، قلب و نگاہ سنبھالے ہوئے. حرم یاد رہے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے. وہ جگہ ہے جہاں گناہ کے ارادے سے بھی پکڑا جاتا ہے، اور ایک گناہ لاکھ کے برابر ٹھہرتا ہے. اللہ عز و جل خیر کی توفیق دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی.
عرفات شریف کی دعائیں عربی.
نمبر 1، دوپہر کے وقت دوران وقوف موقف میں مندرجہ ذیل کلمہ توحید، سورہ اخلاص شریف، اور پھر اس کے بعد دیا ہوا درود شریف 100 بار پڑھنے والے کی بحکم حدیث بخشش کر دی جاتی ہے. نیز اگر وہ تمام عرفات شریف والوں کی سفارش کر دے تو وہ بھی قبول کر لی جائے. الف، یہ کلمہ توحید 100 پڑھیے.
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں. وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. بے، سورہ اخلاص شریف 100.
جیم،
یہ درود شریف 100 پڑھیے.
اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وعلينا معهم.
اے اللہ عز و جل، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج جس طرح تو نے درود بھیجے ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے، اور ہم پر بھی ان کے ساتھ. نمبر 2،
اللہ اکبر وللہ الحمد
3، پھر کلمہ توحید 1، اس کے بعد یہ دعا 3 پڑھیے.
اللهم اهدني بالهدى ونقني واعصمني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى.
اے اللہ عز و جل، مجھ کو ہدایت کے ساتھ رہنمائی کر، اور پاک کر، اور پرہیزگاری کے ساتھ گناہ سے محفوظ رکھ اور دنیا و آخرت میں میری مغفرت فرما۔ اس کے بعد ایک بار یہ دعا پڑھیے،
اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الريح ونعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى، اللهم إني أسألك رزقا طيبا مباركا، اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالإجابة وإنك لا تخلف الميعاد ولا تنكث عهدك، اللهم ما أحببت من خير فجببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ هديتنا، اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الفجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وابتهل، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف المضطر دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه ونحل لك جسده ورغم أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين وخير المعطين۔
اے اللہ عز و جل، اس حج کو مبرور کر اور گناہ بخش دے۔ الہی تیرے لیے حمد ہے جیسی ہم کہتے ہیں، اور اس سے بہتر جس کو ہم کہیں۔ اے اللہ عز و جل، میری نماز و عبادت اور میرا جینا اور مرنا تیرے ہی لیے ہے، اور تیری ہی طرف میری واپسی ہے، اور اے پروردگار تو ہی میرا وارث ہے۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر اور سینے کے وسوسے اور کام کی پراگندگی یعنی پریشانی سے۔ الہی میں سوال کرتا ہوں اس چیز کی خیر کا جس کو ہوا لاتی ہے، اور اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جسے ہوا لاتی ہے۔ الہی ہدایت کی طرف ہم کو رہنمائی کر، اور تقویٰ سے ہم کو زینت عنایت کر، اور آخرت اور دنیا میں ہم کو بخش دے۔ الہی میں رزق پاکیزہ اور بابرکت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ الہی تو نے دعا کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا ذمہ تو نے خود لیا، اور بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور اپنے عہد کو نہیں توڑتا۔ الہی جو اچھی باتیں تجھے محبوب ہیں انہیں ہماری محبوب کر دے اور ہمارے لیے میسر کر، اور جو بری باتیں تجھے ناپسند ہیں انہیں ہماری ناپسند کر اور ہم کو ان سے بچا، اور اسلام کی طرف تو نے ہم کو ہدایت فرمائی تو اس کو ہم سے جدا نہ کر۔ الہی تو میرے مکان کو دیکھتا اور میرے کلام کو سنتا ہے، اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے کہ میرے کام میں سے کوئی شے تجھ پر مخفی یعنی چھپی نہیں۔ میں نامراد، محتاج فریاد کرنے والا، پناہ چاہنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، اپنے گناہ کا مقر و معترف یعنی اقرار و اعتراف کرنے والا ہوں، مسکین کی طرح تجھ سے سوال کرتا ہوں اور گناہگار ذلیل کی طرح تجھ سے عاجزی کرتا ہوں اور ڈرنے والے مضطر کی طرح تجھ سے دعا کرتا ہوں، اس کی مثل دعا جس کی گردن تیرے لیے جھکی ہوئی اور آنکھیں جاری اور بدن لاغر اور ناک خاک میں ملی ہے۔ اے پروردگار عز و جل، تو اپنی ہدایت سے مجھے محروم نہ کر اور مجھ پر بہت مہربان ہو جا۔ اے بہت بہتر سوال کیے گئے اور بہتر دینے والے۔ نمبر 3، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کی دعا عرفہ کے دن یہ ہے،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا وفي قلبي نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وساوس الصدر وتشتيت الأمر وعذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الريح وشر بوائق الدهر۔
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے سب خوبیاں ہیں، وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میری قوت سماعت کو نور کر اور میری نظر کو نور کر اور میرے دل میں نور بھر دے۔ اے اللہ عز و جل، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں سینے کے وسوسوں اور کام کی پراگندگی، انتشار اور عذاب قبر سے۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے جو رات میں داخل ہوتی ہے، اور اس کی برائی سے جو دن میں داخل ہوتی ہے، اور اس کی برائی سے جسے ہوا اڑا لاتی ہے، اور آفات دہر کی برائی سے۔ مدنی پھول صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی میدان عرفات میں پڑھنے کی بعض دعائیں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اس مقام پر پڑھنے کی بہت دعائیں کتابوں میں مذکور ہیں، مگر اتنی ہی میں کفایت ہے، اور درود شریف و تلاوت قرآن مجید سب دعاؤں سے زیادہ مفید۔
میدان عرفات میں دعا کھڑے کھڑے مانگنا سنت ہے۔
پیارے پیارے حاجیو، صدق دل سے اپنے رب کریم عز و جل کی طرف متوجہ ہو جائیے، اور میدان قیامت میں حساب اعمال کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کیجیے، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ لرستے کانپتے، خوف و امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنکھیں بند کیے، سر جھکائے دعا کے لیے، ہاتھ آسمان کی طرف سر سے اونچے پھیلائے توبہ و استغفار میں ڈوب جائیے۔ دوران دعا وقتاً فوقتاً لبیک کی تکرار رکھیے، خوب رو رو کر اپنے والدین اور تمام امت کی مغفرت کی دعا مانگیے، کوشش کیجیے کہ ایک آدھ قطرائے آنسو تو ٹپک ہی جائے کہ یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیجیے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار کا وسیلہ اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں پیش کیجئے۔ حضور غوث پاک خواجہ غریب نواز اور اعلی حضرت امام احمد رضا رحمہم اللہ تعالی کا واسطہ دیجئے، ہر ولی اور ہر عاشق نبی کا صدقہ مانگیے۔ آج رحمت کے دروازے کھولے گئے ہیں، انشاء اللہ عز و جل مانگنے والا ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل کی رحمت کی گھنگور گھٹائیں جھوم جھوم کر آ رہی ہیں، رحمتوں کی موسلادھار بارش برس رہی ہے۔ سارے کا سارا عرفات انوار و تجلیات اور رحمت و برکات میں ڈوبا ہوا ہے۔ کبھی اپنے گناہوں اور اللہ عز و جل کی قہاری اور اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے بید کی طرح لرزیے، تو کبھی ایسے جذبات ہوں کہ اس کی رحمت بے پایا کی امید سے مرجھایا ہوا دل گل نو شگفتہ کی طرح کھل اٹھے۔
عدل کرے تا تھر تھر کو بنے اچیاں شان والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جہے مکالے۔
دعائے عرفات اردو۔
دوران دعا وقتاً فوقتاً لبیک و درود شریف پڑھیے، دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیے کہ سینے، کندھے یا چہرے کی سید میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی رنگت نظر آ جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ اب یوں دعا شروع کیجیے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔
حاشیہ نمبر ایک۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ اللہ عزوجل نے مقرر فرمایا ہے، جو شخص اسے یعنی ارحم الراحمین تین بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کے ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔
حاشیہ نمبر دو۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص عجز یعنی لاچاری کے وقت پانچ بار یا ربنا کہے، اللہ عز و جل اسے اس چیز سے امان بخشے جس سے خوف رکھتا ہے، اور وہ جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔
جس قدر دعائیں معصورہ یعنی قرآن و حدیث کی دعائیں یاد ہوں، وہ عربی میں عرض کرنے کے بعد اپنے دلی جذبات اپنی مادری زبان میں اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار گوہر بار میں اس یقین محکم کے ساتھ کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے اس طرح عرض کیجئے،
یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ تُو نے مجھے انسان بنایا، مسلمان کیا اور میرے ہاتھوں میں دامن رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ یا اللہ عز و جل، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خالق عز و جل، میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں کہ تُو نے مجھے حج کا شرف بخشا؟ میری کس قدر خوش بختی ہے کہ میں اس میدان عرفات کے اندر حاضر ہوں جسے یقیناً میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف ملا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے لاکھوں مسلمان آج یہاں جمع ہوئے ہیں، ان میں یقیناً تیرے دو نبی حضرت الیاس و حضرت خضر علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام اور بے شمار اولیاء کرام بھی موجود ہیں۔ چنانچہ اے رب رسول کریم عز و جل، آج جو رحمت کی بارش نبیوں اور ولیوں پر برس رہی ہیں، انہی کے صدقے ایک آدھ قطرہ مجھ گناہگار پر بھی برسا دے۔
یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، بخش دے بخش ہوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔
اول آخر درود پاک اور تین بار لبیک پڑھیے۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل، میری کمزوری اور ناتوانی تجھ پر آشکار ہے۔ آہ، میں تو وہ کمزور بندہ ہوں کہ نہ گرمی برداشت کر سکتا ہوں نہ سردی، مجھ میں کھٹمل مچھر کے ڈنکی بھی سہار نہیں، حتیٰ کہ اگر چیونٹی بھی کاٹ لے تو بے چین ہو جاتا ہوں۔ آہ، اگر کوئی پروں والا معمولی سا کیڑا کپڑوں میں گھس کر پھڑ پھڑاتا ہے تو مجھے اچھال کر رکھ دیتا ہے۔ آہ، ہائے میری بربادی، اگر گناہوں کے سبب مجھے قبر میں تیرے قہر و غضب کی آگ نے گھیر لیا تو میں کیا کروں گا؟ آہ، اگر میرے کفن میں سانپ اور بچھو گھس گئے تو میرا کیا بنے گا؟ اے رب محمد عز و جل، بطفیل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کرم کر دے، مجھے نزاع و قبر و حشر کی تکلیفوں سے بچا لے۔ یقیناً تیرے کرم کی فقط ایک نظر ہو جائے تو مجھ پاپی و بدکار کے دونوں جہاں سنور جائیں۔ اے رب محبوب عز و جل، مجھ پر اپنا فضل و احسان فرما اور مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور مجھے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔
گناہ گار طلب گار عفو رحمت ہے، گناہ گار طلب گار عفو رحمت ہے، عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب؟
اول آخر درود پاک اور تین بار لبیک پڑھیے۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل، تیرے پیارے رسول محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرا یہ ارشاد مجھ تک پہنچا چکے ہیں کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور پر امید رہے گا میں تیرے گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر بھی اگر تو مجھ سے بخشش طلب کرے گا تو میں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے گا مگر اس حال میں کہ تو نے کوئی کفر و شرک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر رحمت و مغفرت کے ساتھ تیرے پاس پہنچوں گا۔ تو اے میرے مکی مدنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معبود عز و جل، اگرچہ میں نے گناہوں سے زمین و آسمان بھر دیے ہیں مگر پھر بھی مجھے تیری رحمت پر ناز ہے۔ الہی عز و جل، میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم، میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اور میرے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا اور میرے مرشد کریم کا واسطہ، میری بے حساب مغفرت فرما، میری بے حساب مغفرت فرما، میری بے حساب مغفرت فرما۔
تو بے حساب بخش کہ بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کہ بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔
اول آخر درود پاک اور تین بار لبیک پڑھیے۔ اے رب محمد مصطفیٰ عز و جل، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، مگر یہ سب کے سب تیری شان عفو و درگزر کے سامنے بہت ہی چھوٹے ہیں۔ اے میرے پیارے پیارے مالک عز و جل، یقیناً تیری مغفرت و بخشش گناہگاروں کو ڈھونڈتی ہے، اور مجھ سے بڑھ کر اس میدان عرفات میں کوئی مجرم نہ ہوگا۔ اے میرے مدنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رب غنی عز و جل، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تیری بخشش کا انعام مجھ گناہگار پر ضرور ہوگا۔ یا الہ العالمین عز و جل، تجھے خلفائے راشدین علیہم رضوان اور امہات المؤمنین علیہم رضوان کا واسطہ بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ میری بھی بخشش فرما، اور میرے مرشد کریم، میرے اساتذہ کرام، تمام علماء و مشائخ اہل سنت اور میرے والدین اور گھر کے تمام افراد کو بخش دے، اور ساری امت کی مغفرت فرما۔
دوام دین پہ اللہ مرحمت فرما، دوام دین پہ اللہ مرحمت فرما، ہماری بلکہ سب امت کی مغفرت فرما۔
اول آخر درود پاک اور تین بار لبیک پڑھیے۔ اے محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خدائے حی و قیوم، بے شک مسلمانوں کا صدقہ و خیرات کرنا تو پسند فرماتا ہے، تو اے جواد و کریم، مجھ سے بڑھ کر نیکیوں کے معاملے میں غریب و مفلس کون ہوگا، اور دینے والوں میں تجھ سے بڑھ کر عطا کرنے والا کون ہوگا؟ تو اے مالک مصطفیٰ عز و جل، بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے دین پر استقامت، اپنی دائمی رضا، جہنم سے امان اور بے حساب مغفرت کی خیرات سے نواز کر مجھ پر احسان عظیم فرما۔
حسین ابن علی کے لاڈلوں کا واسطہ مولا، حسین ابن علی کے لاڈلوں کا واسطہ مولا، بچا لے ہم کو تو نارے جہنم سے بچا مولا، بچا لے ہم کو تو نارے جہنم سے بچا مولا۔
اول آخر درود پاک اور تین بار لبیک پڑھیے۔ اے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں خوشبو پیدا کرنے والے، اے مریضوں کو شفا دینے والے، تمام مسلمانوں میں سب سے بڑا محبت دنیا کا مریض اور گناہوں کا بیمار، سائل شفا بن کر تیری بارگاہ بے کسپنا میں حاضر ہے۔ یا شافی الامراض، میں حب دنیا اور گناہوں کی بیماری سے صحت یابی کا سوال کرتا ہوں۔ اے پروردگار عز و جل، سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے شفائے کاملہ عطا فرما، مجھے نیک بنا دے، اور مجھے مریض عشق مصطفیٰ بنا، اور مجھے غم مدینہ سے نواز دے۔
میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔
اول آخر درود پاک اور تین بار لبیک پڑھیے۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل، تجھے تمام انبیاء و صحابہ و اہل بیت و جملہ اولیاء کا واسطہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتار دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی دے، بے روزگاروں کو حلال آسان روزی عطا فرما، بے اولادوں کو بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا کر، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں نیک رشتے نصیب فرما۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل، مسلمانوں کو فرنگی فیشن کی آفت سے چھڑا کر اتباع سنت کی سعادت عنایت فرما۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل، جو بے جا مقدموں میں گھرے ہیں انہیں نجات عطا فرما، جن کے روٹھے ہیں ان کو منا دے، جن کے بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں ان کو آپس میں شیر و شکر کر دے۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل، جن پر سحر ہے یا جو آسیب زدہ ہیں انہیں سحر و آسیب سے چھٹکارا عطا فرما۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل، مسلمانوں کو آفات و بلیات سے بچا، دشمنوں کی دشمنی، شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد اور بدنگاہوں کی نگاہ بد سے مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرما۔
وہ کے عرصے سے بیمار گئے جو، جن و جادو سے بیزار گئے جو، اپنی رحمت سے ان کو شفا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔
اول آخر درود پاک اور تین بار لبیک پڑھیے۔ یا رب کریم، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، بی بی حوا، بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ، بی بی آسیہ اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہن کا صدقہ، ہماری ماؤں بہنوں اور بہو بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرما، اور انہیں ہر نامحرم ماں اپنے دیور و جیٹھ، چچا ذات، خالہ ذات، پھپھی ذات، مامو ذات، بہنوئی، پھپھا اور خالو سب سے صحیح شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔
حاشیہ، بد قسمتی سے ان تمام عزیزوں سے آج کل عموماً پردہ نہیں کیا جاتا، حالانکہ شریعت نے ان کے ساتھ بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ ان کی آپس میں بے پردگی اور بے تکلفی میں سخت گناہ گاری اور عذاب نار کی حقداری ہے۔
دے دے پردہ میری بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں سبھی عورتوں کو، بھیک دے دے تو اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔
اول آخر درود پاک اور تین بار لبیک پڑھیے۔ یا اللہ عز و جل، ایسا عمل جو تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو، ایسا دل جو تیری یاد سے غافل رہے، ایسی آنکھ جو فلم ڈرامے دیکھتی اور بدنگاہی کرتی رہے، ایسے کان جو گانے باجے اور غیبت و چغلی سنتے رہیں، ایسے پاؤں جو بری مجلسوں کی طرف چل کر جاتے رہیں، ایسے ہاتھ جو ظلم کے لیے اٹھتے رہیں، ایسی زبان جو فضول گوئی اور گالی گلوچ سے باز نہ آئے، ایسا دماغ جو برے منصوبے باندھتا رہے، اور ایسے سینے سے جو مسلمانوں کے کینے سے لبریز ہو۔ تیری پناہ مانگتا ہوں اے میرے پیارے پروردگار عز و جل، مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور تیری عطا سے کل خدائی کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جملہ مجتہدین و ائمہ اربع اور سلاسل اربع کے تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے وسیلے سے اپنا تابع فرمان بنا کر مجھ پر فضل و احسان فرما۔ اے خدائے مصطفیٰ عز و جل، تجھے ہر عاشق رسول کا واسطہ، مجھے غم مصطفیٰ میں رونے والی آنکھ اور تڑپنے والا دل عنایت فرما، اور سچا عاشق رسول بنا، اور میرا سینہ محبت حبیب کا مدینہ بنا دے، اور مجھے بے وفا دنیا کا نہیں مدینے کا دیوانہ بنا دے۔
پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے۔
اول آخر درود پاک اور تین بار لبیک پڑھیے۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل، تجھے کعبہ مشرفہ اور گنبد خضرا کا واسطہ، میرے حج و زیارت اور میری جائز دعائیں جو میرے حق میں بہتر ہوں وہ قبول فرما، اور مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری اور میدان عرفات میں حاضر ہر حاجی کی مغفرت فرما، اور مجھے ہر سال حج و زیارت مدینہ سے مشرف فرما، اور مجھے مدینہ پاک میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عافیت کے ساتھ شہادت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل، مجھے جن جن اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بطفیل تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب کی ہر جائز مراد میں ان کی بہتری پر نظر فرما اور ان سب کی بخشش کر دے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے۔
اول آخر درود پاک اور تین بار لبیک پڑھیے۔
غروب آفتاب کے بعد تک دعا جاری رکھیے۔
اسی طرح آہو زاری کے ساتھ دعا جاری رکھیے، یہاں تک کہ آفتاب ڈوب جائے اور رات کا ہلکا سا حصہ آ جائے۔ اس سے پہلے جائے وقوف، یعنی جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں سے چل پڑنا منع ہے، اور غروب آفتاب سے قبل حدود عرفات سے باہر نکل جانا حرام ہے، اور دم لازم۔ اگر غروب آفتاب سے قبل ہی واپس عرفات میں داخل ہو گیا تو دم ساقط ہو جائے گا۔ یاد رہے، آج حاجی کو نماز مغرب یا نہیں بلکہ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں مغرب و عشاء ملا کر پڑھنی ہے۔
گناہوں سے پاک ہو گئے۔
پیارے پیارے حاجیوں، آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کے سچے وعدوں پر بھروسہ کر کے یقین کر لیجئے کہ آج میں گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا ہوں جیسا کہ اس دن جب کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اب کوشش کیجئے کہ آئندہ گناہ نہ ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ میں ہرگز کوتاہی نہ ہو، فلموں، ڈراموں اور گانوں باجوں، نیز حرام روزی کمانے، داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے، ماں باپ کا دل دکھانے وغیرہ وغیرہ گناہوں میں ملوث ہو کر کہیں پھر آپ شیطان کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مزدلفہ کو روانگی۔
جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو عرفات شریف سے جانب مزدلفہ شریف چلیے، راستے بھر ذکر و درود اور دعا و لبیک و زاری و بکا یعنی رونے دھونے میں مصروف رہو۔ کل میدان عرفات شریف میں حقوق اللہ معاف ہوئے، یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے۔ اے لیجئے، مزدلفہ شریف آ گیا، ہر طرف چہل پہل اور خوب رونق لگی ہوئی ہے۔ مزدلفہ کے شروع میں کافی رش ہوتا ہے، آپ بے دھڑک آگے سے خوب آگے بڑھتے چلے جائیے، انشاء اللہ عز و جل اندر کی طرف کافی کشادہ جگہ مل جائے گی، مگر یہ احتیاط رہے کہ کہیں منا شریف کی حد میں داخل نہ ہو جائیں۔ پیدل چلنے والوں کے لیے مشورہ ہے کہ مزدلفہ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے استنجا وضو کی ترکیب بنا لیں، ورنہ بھیڑ میں سخت آزمائش ہو سکتی ہے۔
مغرب و عشاء ملا کر پڑھنے کا طریقہ،
یہاں آپ کو ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے نماز مغرب و عشاء وقت عشاء میں ادا کرنی ہے، لہذا اذان و اقامت کے بعد پہلے مغرب کے تین فرض ادا کر لیجئے، سلام پھیرتے ہی فوراً عشاء کے فرض پڑھیے، پھر مغرب کی سنتیں، نفلیں، اوابین، اس کے بعد عشاء کی سنتیں، نفلیں اور وتر و نوافل ادا کیجئے۔
کنکریاں چن لیجئے۔
آج کی شب بعد اکابر علماء رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، یہ رات غفلت یا خوش گپیوں میں ضائع کرنا سخت محرومی ہے، ہو سکے تو ساری رات لبائک اور ذکر و درود میں گزاریے۔ رات ہی میں شیطانوں کو مارنے کے لیے پاک جگہ سے 49 کنکریاں کھجور کی گٹھلی کی سائز کے برابر چن لیجئے، بلکہ کچھ زیادہ لے لیجئے تاکہ وار خالی جانے وغیرہ کی صورت میں کام آ سکیں، ان کو 3 بار دھو لیجئے۔ کنکریاں بڑے پتھر کو توڑ کر نہ بنائیے، ناپاک جگہ سے یا مسجد سے یا جمرے کے پاس سے کنکریاں مت لیجئے۔
ایک ضروری احتیاط،
آج نماز فجر اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے، مگر نماز اس وقت ادا کیجئے جبکہ صبح صادق یقینی طور پر ہو جائے، عموماً معلم کے آدمی بہت جلدی مچاتے ہیں اور ابتدائے وقت فجر سے پہلے ہی صلاح صلاح چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض حجاج وقت سے قبل ہی نماز ادا کر لیتے ہیں، آپ ایسا مت کیجئے، بلکہ دوسروں کو بھی نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیجئے کہ ابھی وقت نہیں ہوا، جب توپ کا گولا چھوٹے تب نماز ادا کیجئے۔
حاشیہ، صبح صادق کے وقت مزدلفہ میں توپ کا گولا چلایا جاتا ہے تاکہ حجاج کو فجر کی نماز کے وقت کا پتہ چل جائے۔
وقوف مزدلفہ،
مزدلفہ میں رات گزارنا سنت مؤکدہ ہے، مگر اس کا وقوف واجب ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، اس کے درمیان اگر ایک لمحہ بھی یہاں گزار لیا تو وقوف ہو گیا، ظاہر ہے کہ جس نے فجر کے وقت میں مزدلفہ کے اندر نماز فجر ادا کی اس کا وقوف صحیح ہو گیا، جو کوئی صبح صادق سے پہلے ہی مزدلفہ سے چلا گیا اس کا واجب ترک ہو گیا، لہذا اس پر دم واجب ہے۔ ہاں، عورت، بیمار یا ضعیف یا کمزور کے جنہیں بھیڑ کے سبب ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہو، اگر مجبوراً چلے گئے تو کچھ نہیں۔ کوہ مشعر الحرام پر اگر جگہ نہ ملے تو اس کے دامن میں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو وادی محصر۔
حاشیہ، یہ منا اور مزدلفہ کے بیچ میں ہے اور یہ ان دونوں کی حدود سے خارج، مزدلفہ سے منا کو جاتے ہوئے بائیں یعنی الٹے ہاتھ کو جو پہاڑ پڑتا ہے اس کی چوٹی سے شروع ہو کر 545 ہاتھ تک ہے، یہاں اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے آ کر ٹھہرے تھے اور ان پر عذاب ابابیل نازل ہوا تھا، یہاں وقوف جائز نہیں، اس جگہ سے جلد گزرنا اور عذاب الہی سے پناہ مانگنی چاہیے۔
تو وادی محصر کے سوا کہ یہاں وقوف کرنا ناجائز ہے، جہاں جگہ مل جائے وقوف کیجئے، اور وقوف عرفات والی تمام باتیں یہاں بھی ملحوظ رکھیے، یعنی لبیک کی کثرت کیجئے اور ذکر و درود اور دعا میں مشغول ہو جائیے. انشاء اللہ عز و جل جو کچھ مانگیں گے وہ پائیں گے، کہ کل عرفات شریف میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے، یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے. حقوق العباد معاف ہونے کی تفصیل صفحہ 18 پر گزری. نماز سے قبل مگر طلوع فجر کے بعد یہاں سے چلا گیا یا طلوع آفتاب کے بعد گیا تو برا کیا، مگر اس پر دم وغیرہ واجب نہیں.
مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے راستے میں پڑھنے کی دعا.
جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو سوئے مینا شریف روانہ ہو جائیے، اور راستے بھر لبیک اور ذکر و درود کی تکرار رکھیے، اور یہ دعا پڑھیے:
اللہم الیک افضت ومن عذابک اشفقت والیک رجعت ومنک رہبت فاقبل نسکی وعظم اجری ورحم تضرعی وقبل توبتی واستجب دعائی.
اے اللہ عز و جل، میں تیری طرف واپس ہوا اور تیرے عذاب سے ڈرا اور تیری طرف رجوع کیا اور تجھ سے خوف کیا، تو میری عبادت قبول کر اور میرا اجر زیادہ کر اور میری عاجزی پر رحم کر اور میری توبہ قبول کر اور میری دعا مستجاب یعنی مقبول فرما.
منا نظر آئے تو یہ دعا پڑھیے.
منا شریف نظر آئے تو اول آخر درود شریف کے ساتھ وہی دعا پڑھیے جو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے آتے ہوئے منا دیکھ کر پڑھی تھی. دعا یہ ہے:
اللهم هذه منن فمن علي بما مننت به على اوليائك.
ترجمہ: اے اللہ عز و جل، یہ منا ہے، مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنے اولیاء پر فرمایا.
یا الہی فضل کر تجھ کو منا کا واسطہ، یا الہی فضل کر تجھ کو منا کا واسطہ، حاجیوں کا واسطہ کل اولیاء کا واسطہ، حاجیوں کا واسطہ کل اولیاء کا واسطہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
10ویں ذوالحجہ کا پہلا کام رمی.
مزدلفہ شریف سے منا شریف پہنچ کر سیدھے جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کی طرف تشریف لائیے. آج صرف اسی ایک کو کنکریاں مارنی ہیں. پہلے کعبہ شریف کی سمت معلوم کر لیجئے، پھر جمرے سے کم از کم 5 ہاتھ یعنی تقریباً 2.5 گز دور، زیادہ کی کوئی قید نہیں، اس طرح کھڑے ہوں کہ منا آپ کے سیدھے ہاتھ پر اور کعبہ شریف الٹے ہاتھ کی طرف رہے اور منہ جمرے کی طرف ہو. 7 کنکریاں اپنے الٹے ہاتھ میں رکھ لیجئے، بلکہ 2-3 زائد لے لیجئے.
حاشیہ: کاش اس وقت دل میں نیت حاضر ہو جائے کہ جو مجھ پر بری خواہشات مسلط ہیں انہیں مار بگانے میں کامیاب ہو جاؤں.
اب سیدھے ہاتھ کی چٹکی میں لے کر اور ہاتھ اچھی طرح اٹھا کر کہ بغل کی رنگت ظاہر ہو، ہر بار بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اس طرح ماریے کہ تمام کنکریاں جمرے تک پہنچیں، ورنہ کم از کم 3 ہاتھ کے فاصلے تک گریں. پہلی کنکری مارتے ہی لبیک کہنا موقوف کر دیجئے. جب 7 پوری ہو جائیں تو وہاں نہ رکیے نہ سیدھے جائیے، نہ دائیں نہ بائیں، بلکہ فوراً ذکر و دعا کرتے ہوئے پلٹ آئیے. فوراً پلٹنا ہی سنت ہے، مگر اب جدید تعمیرات کے سبب پلٹنا ممکن نہیں رہا، لہذا کنکریاں مار کر کچھ آگے بڑھ کر یو ٹرن کی ترکیب کرنی ہوگی.
رمی کے وقت احتیاط کے 6 مدنی پھول۔
خوش نصیب حاجیو، رمی جمعرات کے وقت خصوصاً دسویں کی صبح حاجیوں کا زبردست ریلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس میں لوگ کچلے بھی جاتے ہیں۔ سگے مدینہ عوفیہ عنہ نے 1400 ہجری میں دسویں کو صبح مینا شریف میں اپنی آنکھوں سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھا تھا کہ لاشوں کو اٹھا اٹھا کر ایک قطار میں لٹایا جا رہا تھا، مگر اب جگہ میں کافی توسیع کر دی گئی ہے۔ نیچے کے حصے کے علاوہ اوپر 4 منزلیں مزید بنا دی گئی ہیں، اس لیے ہجوم کافی تقسیم ہو جاتا ہے۔ کچھ احتیاطیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، دسویں کی صبح کافی ہجوم ہوتا ہے، دوپہر کے 3-4 بجے بھیڑ کم ہو جاتی ہے۔ اب اگر اسلامی بہنیں بھی ساتھ ہوں تو حرج نہیں، اوپر کی منزل سے رمی کریں گے تو رش اور بھی کم ملے گا اور کھلی ہوا بھی مل سکے گی۔ نمبر 2، رمی میں چھڑی چھتری اور دیگر سامان ساتھ نہ لے جائیے، انتظامیہ کے اہلکار لے لیتے ہیں، واپس ملنا دشوار ہوتا ہے۔ ہاں، چھوٹا سا اسکول بیگ اگر کمر پر لٹکا ہوا ہو تو بعض اوقات لے جانے دیتے ہیں، مگر دسویں کی رمی میں یہ بھی نہ ہی لے جائے تو بہتر ہے کہ روک لیا تو آپ آزمائش میں پڑ سکتے ہیں۔ 11 اور 12 کی رمی میں چھوٹی موٹی چیزیں لے جانے کے معاملے میں انتظامیہ کی طرف سے سختی قدرے کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ویل چیئر والوں کے لیے رمی کا مناسب وقت 3 دن بعد نماز عصر ہے۔ نمبر 4، کنکریاں مارتے وقت کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے یا پاؤں سے چپل نکلتی محسوس ہو تو ہجوم ہونے کی صورت میں ہرگز مت جھکیے۔ نمبر 5، جب کچھ رفقہ مل کر رمی کرنا چاہیں تو پہلے ہی سے واپس ملنے کی کوئی قریبی جگہ مقرر کر کے اس کی نشانی یاد رکھ لیجئے، ورنہ بچھڑ جانے کی صورت میں بے حد پریشانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ کے دیگر مقامات پر بھی اس بات کا خیال رکھیے۔ سگے مدینہ عوفیہ عنہ نے ایسے ایسے بوڑھے حاجیوں اور حجنوں کو بچھڑتے دیکھا ہے کہ بیچاروں کو اپنے معلم تک کا نام معلوم نہیں ہوتا، اور پھر بیچاروں کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ۔
اللہ غفار کے 8 حروف کی نسبت سے رمی کے 8 مدنی پھول۔
2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، عرض کی گئی، رمی جمار میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنے رب کے نزدیک اس کا ثواب اس وقت پائے گا کہ تجھے اس کی زیادہ حاجت ہوگی۔ نمبر 2، جمروں کی رمی کرنا تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ نمبر 3، 7 کنکریوں سے کم مارنا جائز نہیں، اگر صرف 3 ماری یا بالکل رمی نہ کی تو دم واجب ہوگا، اور اگر 4 ماری تو باقی ہر کنکری کے بدلے صدقہ ہے۔ نمبر 4، اگر سب کنکریاں ایک ساتھ پھینکی تو یہ 7 نہیں فقط 1 مانی جائے گی۔ نمبر 5، کنکریاں زمین کی جنس سے ہونا ضروری ہے، جیسے کنکر، پتھر، چونا، مٹی، اگر مینگنی ماری تو رمی نہیں ہوگی۔ نمبر 6، اسی طرح بعض لوگ جمرات پر ڈبے یا جوتے مارتے ہیں، یہ بھی کوئی سنت نہیں، اور کنکری کے بدلے جوتا یا ڈبا مارا تو رمی ہوگی ہی نہیں۔ نمبر 7، رمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ مزدلفہ سے کنکریاں لی جائیں، مگر لازمی نہیں، دنیا کے کسی بھی حصے کی کنکریاں ماریں گے رمی درست ہے۔ نمبر 8، دسویں کی رمی طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک سنت ہے، زوال یعنی ابتداء وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک مباح یعنی جائز ہے، اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک مکروہ ہے، اگر کسی عذر کے سبب ہو، مثلاً چرواہے نے رات میں رمی کی تو کراہت نہیں۔
اسلامی بہنوں کی رمی۔
عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مرد بلا عذر عورتوں کی طرف سے رمی کر دیا کرتے ہیں، اس طرح اسلامی بہنیں رمی کی سعادت سے محروم رہ جاتی ہیں، اور چونکہ رمی واجب ہے لہذا ترک واجب کے سبب ان پر دم بھی واجب ہو جاتا ہے، لہذا اسلامی بہنیں اپنی رمی خود ہی کریں۔
مریضوں کی رمی۔
بعض حاجی صاحبان یوں تو ہر جگہ دندناتے پھرتے ہیں لیکن معمولی سی بیماری کے سبب وہ دوسروں سے رمی کروا لیتے ہیں۔
مریض کی طرف سے رمی کا طریقہ۔
صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جو شخص مریض ہو کہ جمرے تک سواری پر بھی نہ جا سکتا ہو وہ دوسرے کو حکم کر دے کہ اس کی طرف سے رمی کرے، اور اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی طرف سے 7 کنکریاں مارنے کے بعد مریض کی طرف سے رمی کرے، یعنی جب کہ خود رمی نہ کر چکا ہو، اور اگر یوں کیا کہ 1 کنکری اپنی طرف سے ماری پھر 1 مریض کی طرف سے، یوں ہی 7 بار کیا تو مکروہ ہے، اور مریض کے بغیر حکم رمی کر دی تو جائز نہ ہوئی، اور اگر مریض میں اتنی طاقت نہیں کہ رمی کرے تو بہتر یہ ہے کہ اس کا ساتھی اس کے ہاتھ پر کنکری رکھ کر رمی کرائے، یوں ہی بے ہوش یا مجنون یا نا سمجھ کی طرف سے اس کے ساتھ والے رمی کر دیں، اور بہتر یہ کہ ان کے ہاتھ پر کنکری رکھ کر رمی کرائیں۔
ابراہیم کے 7 حروف کی نسبت سے حج کی قربانی کے 7 مدنی پھول۔
نمبر 1، 10ویں کو بڑے شیطان کی رمی کرنے کے بعد قربان گاہ تشریف لائیے اور قربانی کیجئے۔ یہ وہ قربانی نہیں جو بقرہ عید میں ہوا کرتی ہے، بلکہ حج کے شکرانے میں قارن اور متمتع پر واجب ہے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، مفرد کے لیے یہ قربانی مستحب ہے چاہے وہ غنی یعنی مالدار ہو۔ نمبر 2، یہاں بھی جانور کی وہی شرائط ہیں جو بقرہ عید کی قربانی کی ہوتی ہیں، مثلاً بکرا، اس میں بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ، نر و مادہ دونوں شامل ہیں، 1 سال کا ہو، اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں دمبا یہ بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں 1 سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیے، مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں، اس کا اتنا فربا یعنی تگڑا اور قد آور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں 1 سال بھر کا لگے، اگر 6 ماہ بلکہ 1 سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبے یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں 1 سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اگر جانور کا کان 1/3 یعنی 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہوگا تو قربانی ہوگی ہی نہیں، اور اگر 1/3 یا اس سے کم کٹا ہوا ہو یا چرا ہوا ہو یا اس میں سوراخ ہو، اسی طرح کوئی تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو تو جائے گی مگر مکروہ تنزیہ ہی ہوگی۔ نمبر 4، ذبحہ کرنا آتا ہو تو خود ذبحہ کرے کہ سنت ہے، ورنہ ذبحہ کے وقت حاضر رہے، دوسرے کو بھی قربانی کا نائب کر سکتے ہیں۔
حاشیہ: قربانی کے مسائل کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ باہر شریعت جلد 3 صفحہ 327 تا 353، نیز مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ابلہ گھوڑے سوار پڑھیے۔
نمبر 5، اونٹ کی قربانی افضل ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ نہر فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے بقیہ اونٹ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نہر کیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس 5 یا 6 اونٹ لائے گئے تو اونٹوں پر بھی گویا ایک وجد تاری تھا، اور وہ اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ پہلے مجھے نہر ہونے کی سعادت مل جائے.
ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے, تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں.
نمبر 6, بہتر یہ ہے کہ ذبح کے وقت جانور کے دونوں ہاتھ ایک پاؤں باندھ لیجئے, ذبح کر کے کھول دیجئے. یہ قربانی کر کے اپنے اور تمام مسلمانوں کے حج و قربانی قبول ہونے کی دعا مانگیے. نمبر 7, دسویں کو قربانی کرنا افضل ہے, گیارہویں اور بارہویں کو بھی کر سکتے ہیں, مگر بارہویں کو غروب آفتاب پر قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے.
حاجی اور بکرا عید کی قربانی.
سوال, حاجی پر بکرا عید کی قربانی واجب ہے یا نہیں؟ جواب, مقیم مالدار حاجی پر واجب ہے, مسافر حاجی پر نہیں اگرچہ مالدار ہو. بکرا عید کی قربانی کا حرم شریف میں ہونا ضروری نہیں, اپنے ملک میں بھی کسی کو کہہ کر کروائی جا سکتی ہے. البتہ دن کا خیال رکھنا ہوگا کہ جہاں قربانی ہونی ہے وہاں بھی اور جہاں قربانی والا ہے وہاں بھی دونوں جگہ ایام قربانی ہوں. مقیم حاجی پر قربانی واجب ہونے کے بارے میں البحر الرائق میں ہے, اگر حاجی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے, ورنہ وہ یعنی مقیم حاجی مکی کی طرح ہے اور غنی ہونے کی صورت میں اس پر قربانی واجب ہے. علماء کرام نے جس حاجی پر قربانی واجب نہ ہونے کا قول کیا ہے اس سے مراد وہ حاجی ہے جو مسافر ہو. چنانچہ مبسوط میں ہے, قربانی شہر والوں پر واجب ہے حاجیوں کے علاوہ, اور یہاں شہر والوں سے مراد مقیم ہیں اور حاجیوں سے مراد مسافر ہیں. اہل مکہ پر قربانی واجب ہے اگرچہ وہ حج کریں.
قربانی کے ٹوکن.
آج کل بہت سارے حاجی صاحبان بینک میں قربانی کی رقم جمع کروا کر ٹوکن حاصل کرتے ہیں. آپ ایسا مت کیجیے, ادارے کے ذریعے قربانی کروانے میں سراسر خطرہ ہے, کیونکہ متمتع اور قارین کے لیے یہ ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی کرے پھر قربانی اور پھر حلق. اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو دم واجب ہو جائے گا. اب آپ نے ادارے کو رقم جمع کروا دی, انہوں نے اگرچہ قربانی کا وقت بھی بتا دیا, پھر بھی اس بات کا پتہ لگنا بے حد دشوار ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی وقت پر ہوئی یا نہیں. اگر آپ نے قربانی سے پہلے ہی حلق کروا دیا تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا. ادارے کے ذریعے قربانی کروانے والوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی قربانی کا صحیح وقت معلوم کرنا چاہیں تو 30 افراد پر اپنا ایک نمائندہ منتخب کر لیں, اس کو پھر خصوصی پاس جاری کیا جاتا ہے اور وہ جا کر سب کی قربانیاں ہوتی دیکھ سکتا ہے. مگر یہاں بھی ایک خطرہ موجود ہے اور وہ یہ کہ ادارے والے لاکھوں جانور خریدتے ہیں اور ان سب کا بے عیب ہونا قریب ناممکن ہے. اکثر کاروان والے بھی اجتماعی قربانیوں کی ترکیب کرتے ہیں, مگر ان میں بھی بعضوں کی بدعنوانیوں کی بدترین داستانیں ہیں. بہرحال مناسب یہی ہے کہ اپنی قربانی آپ خود ہی کریں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا رب امت نبی کو بخش دے کہ 17 حروف کی نسبت سے حلق اور تکسیر کے 17 مدنی پھول.
حج و عمرے کے احرام کھولنے کے وقت سر منڈانے کے متعلق دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحدہ فرمائیے. نمبر 1, بال منڈانے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے. نمبر 2, سر منڈانے میں جو بال زمین پر گرے گا وہ تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. نمبر 3, قربانی سے فارغ ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے اسلامی بھائی حلق کریں, یعنی تمام سر کے بال منڈا دیں یا تقصیر کریں, یعنی کم از کم چوتھائی یعنی 1/4 سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں. دو تین جگہ سے چند بال قینچی سے کاٹ لینا کافی نہیں. نمبر 4، حلق ہو یا تقصیر سیدھی جانب سے ابتدا کیجئے. نمبر 5، اسلامی بہنیں صرف تقصیر کروائیں یعنی چوتھائی یعنی 1/4 سر کے بالوں میں سے ہر بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں یا خود ہی کینچی سے کاٹ لیں. انہیں سر منڈوانا حرام ہے. یاد رہے عورت کا غیر مرد سے بال کٹوانا کجا، اس کے آگے اپنے بال ظاہر کرنا بھی جائز نہیں. نمبر 6، بال چونکہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں لہذا ایک پورے سے زیادہ کٹوائیں تاکہ چوتھائی سر کے بال کم از کم ایک پورے کے برابر کٹ جائیں. نمبر 7، اب احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب محرم یعنی احرام والا اپنا یا دوسرے کا سر منڈ یا قصر کر سکتا ہے اگرچہ دوسرا بھی محرم ہو. نمبر 8، حلق یا تقصیر سے پہلے اگر ناخن کتروائیں گے یا خط بنوائیں گے تو کفارہ لازم آئے گا. اس موقع پر سر منڈوانے کے بعد مونچھیں ترشوانا، موئے زیر ناف دور کرنا مستحب ہے. نمبر 9، حلق یا تقصیر کا وقت ایام نحر یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ ہے اور افضل 10. اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک حلق یا قصر نہ کیا تو دم لازم آئے گا. نمبر 10، جس کے سر پر بال نہ ہو، قدرتی گنج ہو، اسے بھی سر پر اس طرح پھروانا واجب ہے. نمبر 11، اگر کسی کے سر پر پھڑیاں ہیں جن کی وجہ سے منڈوا نہیں سکتا اور بال بھی اتنے بڑے نہیں کہ کٹوا سکے تو اس مجبوری کے سبب اس سے منڈوانا اور کتروانا ساقط ہو گیا. اسے بھی منڈوانے اور کتروانے والوں کی طرح سب چیزیں حلال ہو گئیں، مگر بہتر یہ ہے کہ ایام نحر ختم ہونے تک بدستور احرام میں رہے. نمبر 12، حلق یا قصر منا شریف میں سنت ہے جبکہ حدود حرم میں واجب. اگر حدود حرم سے باہر کیا تو دم واجب ہوگا. نمبر 13، حلق یا تقصیر کے دوران یہ تکبیر پڑھتے رہیے اور فارغ ہو کر بھی پڑھیے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد.
نمبر 14، بعد فراغت اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھیے.
اللهم اثبت لي لكل شعرة حسنة وامحو عني بها سيئة وارفع لي بها عندك درجة.
ترجمہ: اے اللہ، ہر بال کے بدلے میرے لیے ایک نیکی لکھ دے اور ایک گناہ مٹا دے، اور اپنے ہاں ہر بال کے بدلے میرا ایک درجہ بلند فرما دے، اور تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کیجئے. نمبر 15، مفرد اگر قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ حلق یا تقصیر قربانی کے بعد کروائے، اور اگر حلق کے بعد قربانی کی جب بھی حرج نہیں. اور تمتع اور قیران والے کے لیے حلق یا تقصیر قربانی کے بعد کرنا واجب ہے. اگر پہلے حلق یا تقصیر کرے گا تو دم واجب ہو جائے گا. نمبر 16، بال دفن کر دیں اور ہمیشہ بدن سے جو چیز بال، ناخن، کھال جدا ہوں دفن کر دیا کریں. نمبر 17، حلق یا تقصیر کے بعد اب عورت سے صحبت کرنے، بشہوت اسے ہاتھ لگانے، بوسہ لینے، شرم گاہ دیکھنے کے سوا جو کچھ احرام نے حرام کیا تھا سب حلال ہو گیا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کعبے کا طواف کے 10 حروف کی نسبت سے طواف زیارت کے 10 مدنی پھول.
نمبر 1, طواف زیارہ کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. یہ حج کا دوسرا رکن ہے. اس کا وقت 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے, اس سے قبل نہیں ہو سکتا. اس میں 4 پھیرے فرض ہیں, بغیر اس کے طواف ہوگا ہی نہیں اور حج نہ ہوگا, اور پورے 7 کرنا واجب ہے. نمبر 2, طواف زیارہ 10ویں ذوالحجہ کو کر لینا افضل ہے, لہذا پہلے جمرۃ العقبہ کی رمی, پھر قربانی, اور اس کے بعد حلق یا تقصیر سے فارغ ہو لیں. اب افضل یہ ہے کہ کچھ قربانی کا گوشت کھا کر پیدل مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہوں, اور یہ بھی افضل ہے کہ باب السلام سے مسجد الحرام شریف میں داخل ہوں. نمبر 3, افضل وقت تو 10 تاریخ ہی ہے, مگر 3 دن یعنی 12ویں کے غروب آفتاب تک طواف زیارت کر سکتے ہیں. چونکہ 10 تاریخ کو بھیڑ زیادہ ہوتی ہے, لہذا اپنی سہولت کو پیش نظر رکھنا بہت مفید رہے گا. اس طرح انشاء اللہ عز و جل متعدد تکلیف دہ چیزوں اور بعض صورتوں میں دوسروں کی ایذا رسانیوں, عورتوں سے گڈ مڈ ہونے, ان سے بدن ٹکرانے اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہونے والے گناہوں سے بچت ہو جائے گی. نمبر 4, باوضو اور سترے عورت کے ساتھ طواف کیجئے. اکثر اسلامی بہنوں کی کلائیاں دوران طواف کھلی ہوتی ہیں. اگر طواف زیارہ کے 4 پھیرے یا اس سے زیادہ اس طرح کیے کہ چہارم یعنی 1/4 کلائی یا چوتھائی سر کے بال کھلے تھے تو دم واجب ہو گیا. اگر سترے عورت کے ساتھ اس طواف کا اعادہ یعنی نئے سرے سے کر لیا تو دم ساقط ہو جائے گا. نمبر 5, اگر قارین اور مفرد طواف قدوم میں اور متمتع حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی نفلی طواف میں حج کے رمل و سعی سے فارغ ہو چکے ہوں تو اب طواف زیارت میں اس کی حاجت نہیں. نمبر 6, اگر حج کے رمل و سعی سے پہلے فارغ نہیں ہوئے تھے تو اب روز مرہ کے کپڑوں ہی میں کر لیجئے. ہاں, اجتباء نہیں ہو سکے گا کیونکہ اب اس کا موقع نہ رہا. نمبر 7, جو 11ویں کو نہ جائے 12ویں کو کر لے, اس کے بعد بلا عذر تاخیر گناہ ہے. جرمانے میں 1 قربانی کرنی ہوگی. ہاں, مثلا عورت کو حیض یا نفاس آ گیا تو ان کے ختم کے بعد طواف کرے, مگر حیض یا نفاس سے اگر ایسے وقت پاک ہوئی کہ نہا دھو کر 12ویں تاریخ میں آفتاب ڈوبنے سے پہلے 4 پھیرے کر سکتی ہے تو کرنا واجب ہے, نہ کرے گی گناہگار ہوگی. یوں ہی اگر اتنا وقت اسے ملا تھا کہ طواف کر لیتی اور نہ کیا, اب حیض یا نفاس آ گیا تو گناہگار ہوئی. نمبر 8, اگر طواف زیارت نہ کیا عورتیں حلال نہ ہوں گی چاہے برسوں گزر جائیں. اسی طرح اگر بیوی نے نہیں کیا تو شوہر اس کے لیے حلال نہ ہوگا. نمبر 9, طواف سے فارغ ہو کر 2 رکعت واجب الطواف بدستور ادا کیجئے. اس کے بعد ملتزم پر بھی حاضری دیجئے اور آب زمزم بھی خوب پیٹ بھر کر نوش کیجئے. نمبر 10, الحمدللہ عز و جل مبارک ہو کہ آپ کا حج مکمل ہو گیا اور عورتیں بھی حلال ہو گئیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا اللہ, شیطان سے پناہ دے کہ 18 حروف کی نسبت سے 11 اور 12 کی رمی کے 18 مدنی پھول.
نمبر 1, 11 اور 12 ذوالحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں. اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے جمرۃ الاولی یعنی چھوٹا شیطان, پھر جمرۃ الوسطی یعنی منجلہ شیطان, اور آخر میں جمرۃ العقبہ یعنی بڑا شیطان. نمبر دو، دوپہر یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد جمرۃ الاولی یعنی چھوٹے شیطان پر آئیے اور قبلے کی طرف منہ کر کے سات کنکریاں ماریے۔ کنکری پکڑنے اور مارنے کا طریقہ اسی کتاب کے صفحہ 187 پر گزرا۔ کنکریاں مار کر جمرے سے کچھ آگے بڑھ جائیے اور الٹے ہاتھ کی جانب ہٹ کر قبلہ روح کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیے کہ ہتیلیاں آسمان کی طرف نہیں بلکہ قبلے کی جانب رہیں۔
حاشیہ، رمی جمار کے بعد دعا میں ہتیلیوں کا رخ کعبے کی طرف ہو۔ حجر اسود کے سامنے کھڑا ہونے کے وقت ہتیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف ہو اور باقی احوال میں آسمان کی طرف ہو۔
اب دعا و استغفار میں کم از کم 20 آیتیں پڑھنے کی مقدار مشغول رہیے۔ نمبر تین، اب جمرۃ الوسطی یعنی منجلے شیطان پر بھی اسی طرح کیجیے۔ نمبر چار، پھر آخر میں جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان پر اسی طرح رمی کیجیے جس طرح آپ نے 10 تاریخ کو کی تھی۔ طریقہ صفحہ 186 پر گزرا۔ یاد رہے، بڑے شیطان کی رمی کے بعد آپ کو ٹھہرنا نہیں، فوراً پلٹ پڑنا اور اسی دوران دعا بھی کرنی ہے۔ درست طریقہ یہی ہے مگر اب فوراً پلٹنا ممکن نہیں رہا، لہذا کنکریاں مار کر کچھ آگے بڑھ کر یو ٹرن کی ترکیب فرما لیجئے۔ نمبر پانچ، 12ویں کو بھی اسی طرح تینوں جمرات کی رمی کیجئے۔ نمبر چھ، 11ویں اور 12ویں کی رمی کا وقت زوال آفتاب یعنی ابتداء وقت ظہر سے شروع ہوتا ہے، لہذا 11ویں اور 12ویں کی رمی دوپہر سے پہلے اصلاً یعنی بالکل صحیح نہیں۔ نمبر سات، 10ویں 11ویں اور 12ویں کی راتیں اکثر یعنی ہر رات کا آدھے سے زیادہ حصہ منا شریف میں گزارنا سنت ہے۔ نمبر آٹھ، 12ویں کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اختیار ہے کہ مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کو روانہ ہو جائیں، مگر بعد غروب چلا جانا معیوب۔ اب ایک دن اور ٹھہرنا اور 13ویں کو بدستور دوپہر ڈھلے یعنی ابتداء وقت ظہر رمی کر کے مکہ شریف جانا ہوگا اور یہی افضل ہے۔ نمبر نو، اگر بنا میں 13ویں کی صبح صادق ہو گئی اب رمی کرنا واجب ہو گیا، اگر بغیر رمی کیے چلے گئے تو دم واجب ہوگا۔ نمبر دس، 11ویں اور 12ویں کی رمی کا وقت آفتاب ڈھلنے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے صبح صادق تک ہے، مگر بلا عذر آفتاب ڈوبنے کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 11، 13ویں کی رمی کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، مگر صبح سے ابتداء وقت ظہر تک مکروہ تنزیہ ہی ہے، ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد مسنون ہے۔ نمبر 12، کسی دن کی رمی اگر رہ گئی تو دوسرے دن قضا کر لیجئے اور دم بھی دینا ہوگا۔ قضا کا آخری وقت 13ویں کے غروب آفتاب تک ہے۔ نمبر 13، رمی ایک دن کی رہ گئی اور آپ نے 13ویں کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے قضا کر لی تب بھی، اور اگر نہیں کی جب بھی، یا ایک سے زیادہ دنوں کی رہ گئی بلکہ بالکل رمی کی ہی نہیں، ہر صورت میں صرف ایک ہی دم واجب ہے۔ نمبر 14، زائد بچی ہوئی کنکریاں کسی کو ضرورت ہو تو اس کو دے دیجئے یا کسی پاک جگہ ڈال دیجئے، ان کو جمروں پر پھینک دینا مکروہ تنزیہ ہی ہے۔ نمبر 15، آپ نے کنکری ماری اور وہ کسی کے سر وغیرہ سے ٹکرا کر جمرے کو لگی یا 3 ہاتھ کے فاصلے پر گری تو جائز ہو گئی۔ نمبر 16، اگر آپ کی کنکری کسی پر گری اور اس نے ہاتھ وغیرہ کا جھٹکا دیا جس سے وہاں تک پہنچی تو اس کے بدلے کی دوسری ماریے۔ نمبر 17 اوپر کی منزل سے رمی کی اور کنکری جمرے کے گرد بنی ہوئی پیالہ نما فصیل یعنی باؤنڈری میں گری تو جائز ہو گئی، کیونکہ فصیل میں سے لڑک کر یا تو جمرے کو لگتی ہے یا تین ہاتھ کے فاصلے کے اندر اندر گرتی ہے۔ نمبر 18 اگر شک ہو کہ کنکری اپنی جگہ پہنچی یا نہیں تو دوبارہ ماریے۔
والعیاذ باللہ کے 12 حروف کی نسبت سے رمی کے 12 مکروہات۔
نمبر 1 اور 2 سنت موکدہ کے ترک کی وجہ سے اسات، جبکہ بقیہ سب مکروہ تنزیہ ہی ہیں۔ نمبر 1 دسویں کی رمی بغیر مجبوری کے غروب آفتاب کے بعد کرنا سنت موکدہ کے خلاف ہونے کے سبب اساعت ہے۔ نمبر 2 جمروں میں خلاف ترتیب کرنا۔ نمبر 3 تیرویں کی رمی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کرنا۔ نمبر 4 بڑا پتھر مارنا۔ نمبر 5 بڑے پتھر کو توڑ کر کنکریاں بنانا۔ نمبر 6 مسجد کی کنکریاں مارنا۔ نمبر 7 جمرے کے نیچے جو کنکریاں پڑی ہیں ان میں سے اٹھا کر مارنا، مکروہ تنزیہ ہی ہے کہ یہ نامقبول کنکریاں ہیں، جو مقبول ہوتی ہیں وہ غیبی طور پر اٹھا لی جاتی ہیں اور قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ نمبر 8 جان بوجھ کر 7 سے زیادہ کنکریاں مارنا۔ نمبر 9 ناپاک کنکریاں مارنا۔ نمبر 10 رمی کے لیے جو سمت مقرر ہوئی اس کے خلاف کرنا۔ نمبر 11 جمرے سے 5 ہاتھ سے کم فاصلے پر کھڑے ہونا، زیادہ کا کوئی مذائقہ نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ قریب ہو تب بھی کنکری ماری ہی جائے، صرف رکھ دینے کے انداز میں نہ ہو۔ نمبر 12 مارنے کے بدلے کنکری جمرے کے قریب ڈال دینا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یا خدا بار بار حج نصیب کر کہ 19 حروف کی نسبت سے طواف رخصت کے 19 مدنی پھول۔
نمبر 1 جب رخصت کا ارادہ ہو اس وقت آفاقی حاجی پر طواف رخصت واجب ہے، نہ کرنے والے پر دم واجب ہوتا ہے، اس کو طواف وداع اور طواف صدر بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 اس میں اجتباء رمل اور سعی نہیں۔ نمبر 3 عمرے والوں پر واجب نہیں۔ نمبر 4 حیض و نفاس والی کی سیٹ بک ہے تو جا سکتی ہے، اس پر اب یہ طواف واجب نہیں اور دم بھی نہیں۔ نمبر 5 طواف رخصت میں صرف طواف کی نیت ہی کافی ہے، واجب، ادا، وداع یعنی رخصت وغیرہ الفاظ نیت میں شامل ہونا ضروری نہیں، یہاں تک کہ طواف نفل کی نیت کی جب بھی واجب ادا ہو گیا۔ نمبر 6 سفر کا ارادہ تھا، طواف رخصت کر لیا، پھر کسی وجہ سے ٹھہرنا پڑا، جیسا کہ گاڑی وغیرہ میں عموماً تاخیر ہو جاتی ہے، اور اقامت کی نیت نہیں کی تو وہی طواف کافی ہے، دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں، اور مسجد الحرام میں نماز وغیرہ کے لیے جانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ ہاں مستحب یہ ہے کہ پھر طواف کر لے کہ آخری کام طواف رہے۔ نمبر 7 طواف زیارہ کے بعد جو بھی پہلا نفلی طواف کیا وہی طواف رخصت ہے۔ نمبر 8 جو بغیر طواف کے رخصت ہو گیا تو جب تک میقات سے باہر نہ ہوا واپس آئے اور طواف کر لے۔ نمبر 9 اگر میقات سے باہر ہونے کے بعد یاد آیا تو واپس ہونا ضروری نہیں، بلکہ دم کے لیے جانور حرم میں بھیج دے، اگر واپس ہو تو عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئے اور عمرے سے فارغ ہو کر طواف رخصت بجا لائے، اب اس صورت میں دم ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 10 طواف رخصت کے 3 پھیرے چھوڑے گا تو ہر پھیرے کے بدلے ایک ایک صدقہ دے، اور اگر 4 سے کم کیے ہیں تو دم دینا ہوگا۔ نمبر 11 ہو سکے تو بے قراری کے ساتھ روتے روتے طواف رخصت بجا لائیے کہ نہ جانے آئندہ یہ سعادت میسر آتی بھی ہے یا نہیں۔ نمبر 12، بعد طواف بدستور 2 رکعت واجب الطواف ادا کیجئے۔ نمبر 13، طواف رخصت کے بعد بدستور زمزم شریف پر حاضر ہو کر آب زمزم نوش کیجئے اور بدن پر ڈالیے۔ نمبر 14، پھر دروازہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہو سکے تو آستانہ پاک کو بوسا دیجئے اور قبول حج و زیارت اور بار بار حاضری کی دعا مانگیے اور دعائے جامع یعنی
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
یا یہ دعا پڑھیے:
السائل ببابك يسألك من فضلك ومعروفك ويرجو رحمتك۔
ترجمہ: تیرے دروازے پر سائل تیرے فضل و احسان کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کا امیدوار ہے۔ نمبر 15، ملتزم پر آ کر غلاف کعبہ تھام کر اسی طرح چمٹیے اور ذکر و درود اور دعا کی کثرت کیجیے۔ نمبر 16، پھر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسا دیجیے اور جو آنسو رکھتے ہیں گرائیے۔ نمبر 17، پھر کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کیے الٹے پاؤں یا حسب معمول چلتے ہوئے بار بار مڑ کر کعبہ معظمہ کو حسرت سے دیکھتے، اس کی جدائی پر آنسو بہاتے یا کم از کم رونے جیسی صورت بنائے۔ مسجد الحرام سے ہمیشہ کی طرح الٹا پاؤں بڑھا کر باہر نکلیے اور باہر نکلنے کی دعا پڑھیے۔ نمبر 18، حیض و نفاس والی دروازہ مسجد پر کھڑی ہو کر بنگاہ حسرت کعبہ مشرفہ کی زیارت کرے اور روتی ہوئی دعا کرتی ہوئی پلٹے۔ نمبر 19، پھر بقدر قدرت فقراء مکہ معظمہ میں خیرات تقسیم کیجیے۔
یا الہی، ہر برس حج کی سعادت ہو نصیب، یا الہی، ہر برس حج کی سعادت ہو نصیب، بعد حج جا کر کروں دیدار دربار حبیب۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حج بدل:
جس پر حج فرض ہو اس کی طرف سے کیے جانے والے حج بدل کی کچھ شرطیں ہیں، مگر حج نفل کی کوئی شرط نہیں، یہ تو ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، اور ایصال ثواب فرض نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقات و خیرات وغیرہ تمام اعمال کا ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر اپنے مرحوم والدین وغیرہ کی طرف سے آپ اپنی مرضی سے حج کرنا چاہیں، یعنی نہ ان پر فرض تھا نہ انہوں نے وصیت کی تھی، تو اس کی کوئی شرائط نہیں۔ احرام حج والد یا والدہ کی نیت سے باندھ لیجئے اور تمام مناسک حج بجا لائیے۔ اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ایک حج کا ثواب ملے گا اور حج کرنے والے کو بحکم حدیث 10 حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ لہذا جب بھی نفل حج کی سعادت ملے تو افضل یہی ہے کہ والد یا والدہ کی طرف سے کیجئے۔ یاد رہے، ایصال ثواب کے لیے کیے جانے والے حج تمتع یا قران کی قربانی واجب ہے، اور حج کرنے والا خود اپنی نیت سے کرے اور اس کا بھی ایصال ثواب کر دے۔
یا خدا، حج کا شرف عطا کر کہ 17 حروف کی نسبت سے حج بدل کے 17 شرائط۔
اب جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ان کے حج بدل کی شرائط پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جو حج بدل کرواتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر حج فرض ہو چکا ہو، یعنی اگر فرض نہ ہونے کے باوجود اس نے حج بدل کروایا تو فرض حج ادا نہ ہوا، یعنی بعد میں اگر اس پر حج فرض ہو گیا تو پہلا حج بدل کفایت نہ کرے گا۔ نمبر 2، جس کی طرف سے حج کیا ہو وہ اس قدر عاجز و مجبور ہو کہ خود حج کر ہی نہ سکتا ہو، اگر اس قابل ہو کہ خود حج کر سکتا ہے تو اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، وقت حج سے موت تک عذر برابر باقی رہے، یعنی حج بدل کروانے کے بعد موت سے پہلے پہلے اگر خود حج کرنے کے قابل ہو گیا تو جو حج دوسرے سے کروا لیا تھا وہ ناکافی ہو گیا۔ نمبر 4، ہاں اگر وہ کوئی ایسا عذر تھا جس کے جانے کی امید ہی نہ تھی، مثلا نابینا ہے اور حج بدل کروانے کے بعد اکھیارا ہو گیا، تو اب دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 5، جس کی طرف سے حج بدل کیا جائے خود اس نے حکم بھی دیا ہو، بغیر اس کے حکم کے حج بدل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6، ہاں وارث نے اگر مورث یعنی وارث کرنے والے کی طرف سے کیا تو اس میں حکم کی ضرورت نہیں۔ نمبر 7، تمام اخراجات یا کم از کم اکثر اخراجات بھیجنے والے کی طرف سے ہوں۔ نمبر 8، وصیت کی تھی کہ میرے مال سے حج کروا دیا جائے، مگر وارث نے اپنے مال سے کروا دیا تو حج بدل نہ ہوا۔ ہاں اگر یہ نیت ہو کہ ترکے یعنی میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے لے لوں گا تو ہو جائے گا، اور اگر لینے کا ارادہ نہ ہو تو نہیں ہوگا، اور اگر اجنبی نے اپنے مال سے حج بدل کروا دیا تو نہ ہوا اگرچہ واپس لینے کا ارادہ ہو، اگرچہ وہ مرحوم خود اسی کو حج بدل کرنے کو کہہ گیا ہو۔ نمبر 9، اگر یوں کہا کہ میری طرف سے حج بدل کروا دیا جائے اور یہ نہ کہا کہ میرے مال سے، اب اگر وارث نے خود اپنے مال سے حج بدل کروا دیا اور واپس لینے کا بھی ارادہ نہ ہو، ہو گیا۔ نمبر 10، جس کو حکم دیا وہی کرے، اگر جس کو حکم تھا اس نے کسی دوسرے سے کروا دیا تو نہ ہوا۔ نمبر 11، میت نے جس کے بارے میں وصیت کی تھی اس کا بھی اگر انتقال ہو گیا یا وہ جانے پر راضی نہیں تو اب دوسرے سے حج کروا لیا گیا تو جائز ہے۔ نمبر 12، حج بدل کرنے والا اکثر راستہ سواری پر قطع یعنی طے کرے، ورنہ حج بدل نہ ہوگا اور خرچ بھیجنے والے کو دینا پڑے گا۔ ہاں اگر خرچ میں کمی پڑی تو پیدل بھی جا سکتا ہے۔ نمبر 13، جس کی طرف سے حج بدل کرنا ہے اسی کے وطن سے حج کو جائے۔ نمبر 14، اگر عامر یعنی حکم دینے والے نے حج کا حکم دیا تھا اور خود مامور یعنی جس کو حکم دیا گیا اس نے حج تمتو کیا تو خرچہ واپس کر دے، کیونکہ حج تمتو میں حج کا احرام میقات عامر سے نہیں ہوگا بلکہ حرم ہی سے بندھے گا۔ ہاں عامر کی اجازت سے ایسا کیا گیا یعنی حج تمتو کیا گیا تو مضائقہ نہیں۔ نمبر 15، وصی نے یعنی جس کو وصیت کر گیا تھا کہ تو میری طرف سے حج کروا دینا، اس نے اگر میت کے چھوڑے ہوئے مال کا تیسرا حصہ اتنا تھا کہ وطن سے آدمی بھیجا جا سکتا تھا، پھر بھی اگر غیر جگہ سے بھیجا تو یہ حج میت کی طرف سے نہ ہوا، ہاں وہ جگہ وطن سے اتنی قریب ہو کہ وہاں جا کر رات کے آنے سے پہلے واپس آ سکتا ہے تو ہو جائے گا، ورنہ اسے چاہیے کہ خود اپنے مال سے میت کی طرف سے دوبارہ حج کروائے۔ نمبر 16، عامر یعنی جس نے حج کا حکم دیا ہے اسی کی نیت سے حج کرے، اور افضل یہ ہے کہ زبان سے بھی لبیک عن فلاں کہہ لے۔
حاشیہ، فلاں کی جگہ، جس کے نام پر حج کرنا چاہتا ہے اس کا نام لے، مثلاً لبیک ان عبد الرحمن، اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
اور اگر اس کا نام بھول گیا ہے تو یہ نیت کر لے کہ جس نے بھیجا ہے یا جس کے لیے بھیجا ہے اس کی طرف سے کرتا ہوں۔ نمبر 17، اگر احرام باندھتے وقت نیت کرنا بھول گیا تو جب تک افعال حج شروع نہ کیے ہوں اختیار ہے کہ نیت کر لے۔
آؤ حج کریں کہ 9 حروف کی نسبت سے حج بدل کے 9 متفرق مدنی پھول۔
نمبر 1، وصی یعنی وصیت کرنے والے نے اس سال کسی کو حج بدل کے لیے مقرر کیا مگر وہ اس سال نہ گیا، سال آئندہ جا کر ادا کیا، ادا ہو گیا، اس پر کوئی جرمانہ نہیں۔ نمبر 2، حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ بچا ہے وہ واپس کر دے، اگرچہ بہت تھوڑی سی چیز ہو اسے رکھ لینا جائز نہیں۔ اگرچہ شرط کر لی ہو کہ جو کچھ بچا وہ واپس نہیں دوں گا کہ یہ شرط باطل ہے۔ ہاں، 2 صورتوں میں رکھنا جائز ہوگا۔ 1، بھیجنے والا اس کو وکیل کر دے کہ جو کچھ بچ جائے وہ اپنے آپ کو ہبا کر کے یعنی بطور تحفہ دے کر قبضہ کر لینا۔ 2، یہ کہ بھیجنے والا قریب الموت ہو اور اس طرح وصیت کر دے کہ جو کچھ بچے اس کی میں نے تجھے وصیت کی۔ نمبر 3، بہتر یہ ہے کہ جسے حج بدل کے لیے بھیجا جائے پہلے وہ خود اپنے فرض حج سے سبق دوش یعنی بری ذمہ ہو چکا ہو۔ اگر ایسے کو بھیجا جس نے خود حج نہیں کیا، جب بھی حج بدل ہو جائے گا، ایسا شخص جس نے فرض ہونے کے باوجود حج نہ کیا ہو اسے حج بدل پر بھجوانا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 4، بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھیجیں جو حج کے افعال اور طریقے سے آگاہ ہو۔ اگر مراحق یعنی قریب البلوغ بچے سے حج بدل کروایا، جب بھی ادا ہو جائے گا۔ نمبر 5، بھیجنے والے کے پیسوں سے نہ کسی کو کھانا کھلا سکتا ہے نہ فقیر کو دے سکتا ہے، ہاں بھیجنے والے نے اجازت دی ہو تو مضائقہ نہیں۔ نمبر 6، ہر قسم کے جرم اختیاری کے دم خود حج بدل ادا کرنے والے پر ہیں، بھیجنے والے پر نہیں۔ نمبر 7، اگر کسی نے نہ خود حج کیا ہو نہ وارث کو وصیت کی ہو اور انتقال کر گیا اور وارث نے اپنی مرضی سے اپنی طرف سے حج بدل کروا دیا یا خود کیا، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ نمبر 8، حج بدل کرنے والا اگر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما ہی میں رہ گیا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ واپس آئے، آنے جانے کے اخراجات بھیجنے والے کے ذمے ہیں۔ نمبر 9، حج بدل کرنے والا بھیجنے والے کی رقم سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کا ایک بار سفر کر سکتا ہے، مکہ مدینہ کی زیارتوں پر خرچ نہیں کر سکتا۔ درمیانہ درجے کا کھانا کھائے گا جس میں گوشت بھی داخل ہے، البتہ سیخ کباب، چرغا وغیرہ عمدہ کھانے، مٹھائیاں، ٹھنڈی بوتلیں، پھل فروٹ وغیرہ نہیں کھا سکتے۔ نیز کھجوریں، تسبیحات وغیرہ تبرکات لانے کی بھی اجازت نہیں۔ حج بدل کی مزید تفصیلات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 1199 تا 1211 کا مطالعہ ضروری ہے۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔